الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صلوات الله محمد وعلى
الله صل على محمد.
21 ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، یہ شب قیامت خیز شب ہے، اور حقیقی معنوں میں امت کی حقیقی یتیمی کے آغاز کی شب ہے. رسول کریم کی یہ جو حدیث میں گزشتہ دو مجالس میں عنوان کلام کے طور پر پڑھ کر آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں، عجیب حدیث ہے. اب تک اس پر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن ہے بڑی عجیب حدیث کہ اگر لوگ اللہ کے اس ولی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو خلق ہی نہ فرماتا. علی وہ ہستیاں ہیں. خود اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت علی کا نام ہے اور جہنم علی سے دوری کا نام ہے. یعنی اگر کوئی شخص علی سے جڑا ہوا ہو، علی کی محبت اس کے دل میں ہو، علی سے عقیدت اس کے دل میں ہو، صبح و شام اس کی روح کی آواز علی ہو، تو وہ موت سے پہلے بھی جنت میں ہے اور موت کے بعد بھی جنت میں ہے. اس لیے کہ خود علی جنت ہے، خود علی جنت ہے، اور علی سے محرومی جنت سے محرومی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں. اس طرف جانے کی شاید اتنی گنجائش نہ ہو آج کی اس مجلس میں کہ ہم وہ مناقب اور وہ فضائل بیان کریں، چونکہ جنگ کے میدان میں علی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، علم کے میدان میں علی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، کفر کے سینے پر مونگ دلنے کے حوالے سے علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، قرآن کی تفسیر کے بیان کے میدان میں علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، دعوت توحید کی ابتدا بھی علی سے ہوتی ہے اور رسول کی زندگی کا اختتام بھی علی کے گھر سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اسلام کی پوری تاریخ کے ہر صفحے اور اس صفحے میں موجود ہر سطر کا آغاز علی سے ہوتا ہے اور علی پر اس کا اختتام ہوتا ہے. لہذا کہاں کہاں علی کا تذکرہ ہو. اس لیے بابائے اردو مولانا عبدالحق کے بارے میں کئی بار میں نے پڑھا تھا کافی عرصے پہلے, کہتے تھے کہ میں نے جتنا احادیث کے مجموعے کا مطالعہ کیا میں نے یہ دیکھا کہ رسول کریم کو جہاں موقع ملا علی کی تعریف, علی کی فضیلت اور علی کے مقام کو بیان کیا ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا رسول کریم اگر تشریف لائے تھے تو علی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیں, یہ اہل سنت دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں کے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی چکا چوند اور خواہشات نے ہمیں اندھا کر دیا ہے. میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں, ورنہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کے حوالے سے جتنی روایات اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں ان روایات کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو میں بڑے مضبوطی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, شک اور شبہ کی بنیاد پر نہیں, اندازے کی بنیاد پر نہیں, استحکام کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان تمام احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے جیسا کہ اس وقت بعض علماء کر بھی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ علی ابن ابی طالب علیہم الصلات والسلام کی فضیلت میں نبی سے منقول احادیث کی جو تعداد اہل سنت کے منابع اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں وہ اگر شیعہ کتب سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. عجیب نہیں آئی ہے, اتنی زیادہ احادیث وہاں پر بھی ہے. کیوں کیوں؟ جبکہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم کے بعد سے علی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. 25 سال علی گوشہ نشینی میں رہے, الگ تھلگ رہے, لیکن بعض اوقات اس سے غلط فہمی جنم لیتی ہے ہمارے معاشرے میں, یعنی شیعی معاشرے میں, کہ علی گوشہ نشین ہو گئے اور گھر بیٹھ گئے تھے. نہیں بھائی, علی وہ نہیں ہے جو کسی مشکل اور مصیبت کی وجہ سے جا کر گھر بیٹھے ہیں. میدان بدل سکتے ہیں, طریقے کار بدل سکتے ہیں, لیکن گھر بیٹھنے والا علی نہیں ہوتا. علی میدان کا مرد ہے. میدان ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے, کام کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے, اگر خلافت نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن خلافت کے مقابلے میں اگر دین میں انحراف شروع ہو تو اس انحراف کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کو میدان میں کھڑا ہونا چاہیے وہ یا خود نبی ہو یا نبی جیسے ہوں, اور وہ صرف علی ابن ابی طالب ہیں. لہذا پوری تاریخ میں آپ دیکھیں ان 25 سالوں میں قرآن کی مشکل پیش آئی, علی میدان میں کھڑے ہیں. تحریف کا میدان ہے, علی میدان میں کھڑے ہیں. لوگوں کی مشکلات ہیں فکری حوالے سے, علی میدان میں کھڑے ہیں. لوگوں کو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں, علی میدان میں کھڑے ہیں. لوگوں کو رہنمائی چاہیے, علی میدان میں کھڑے ہیں. لوگوں کے مقدمات آتے ہیں فیصلے کے لیے, جہاں غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے علی میدان میں کھڑے ہیں. جہاں پر اسلام اور کفر کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر اسلام کی حفاظت کے لیے اندر کے مخالفین کے تمام تر اقتدار کے باوجود علی میدان میں اس لیے کھڑے ہیں کہ اسلام کا درد سب سے زیادہ علی کو ہے. علی کی تاریخ ہے, علی کی یہ تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے. علی کا ظرف, علی کا ذہن, علی کی روح, آپ اندازہ لگائیں علی کی روح کتنی بڑی روح ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود انسان جتنا عظیم ہوتا ہے, جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی حق تلفی اتنی ہی زیادہ گراں گزرتی ہے. نہیں ہے زیادہ. آپ دیکھیں اللہ نے دین بھیجا, اس اللہ کے دین میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کا انکار نہ کرے, رسول کا انکار نہ کرے, قرآن کا انکار نہ کرے, باقی تمام چیزوں کا انکار نہ کرے, صرف یہ کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا اس لیے کہ اسلام میں نماز نہیں آئے, تو اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ یہ کافر ہو گیا. اللہ کا اس نے اقرار کیا لیکن اس کے باوجود کافر آئے, رسول کا اقرار کیا اس کے باوجود کافر آئے, قرآن کا اقرار کیا اس کے باوجود کافر آئے, معاد کا اقرار کیا اس کے باوجود کافر آئے. کیوں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے احکام میں سے ایک صریح حکم کا اس نے انکار کر دیا ہے, اور اس کا یہ انکار باقی تمام اعتقادات کی بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ کا صرف انکار ہی کفر کا باعث نہیں بنتا, اس لیے کہ اللہ عظیم ہے. اسی طرح سے جب آپ نبی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو نبی کی تمام عظمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, ساتھ رہنے کے بعد, کسی مقام پر کہیں نبی نے یہ کہا, میں یہ کہتا ہوں, تو آپ نے اپنی ساری گزشتہ زندگی کو جہنم میں پھینک دیا اور یہاں سے آپ نے اپنا رستہ بدل لیا. جب آپ نے بدل لیا تو پھر آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. اگرچہ آپ نے نمازیں پڑھی ہو, اگرچہ آپ نے روزے رکھے ہوں, اگرچہ آپ نے باقی تمام عبادات انجام دی ہوں, جب آپ نے یہ کہا نبی یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, یعنی نبی کے مقابلے میں میں کچھ ہوں, جہاں پر نبی کے مقابلے میں اظہار رائے اور اظہار وجود ہو, وہیں سے آپ امت کے دائرے سے باہر نکل گئے. یہ توہین ہے, اور توہین چاہے چھوٹی سی ہو لیکن اس شخصیت کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہی چھوٹی سی توہین انسان کو اس پورے دائرے سے خارج کر دیتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ سالوں میں ایک صاحب نے لاہور میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے حوالے سے, فتق کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اس نے بہرحال اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بعض ایسے جملے کہے جن جملوں سے بو آتی تھی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس عظیم ترین مقام کے مطابق اس نے یہ جملہ نہیں کہا, اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہے. نتیجتاً شیعہ نہیں اہل سنت کھڑے ہو گئے کہ یہ اسلام کا باغی ہے اور اس نے اسلام سے باہر نکل کر اہل بیت کے مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہ جذبات ہونے چاہیے مسلمانوں کے حق کے حوالے سے, حق کے دفاع کے حوالے سے. جب تک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر ہم اپنی حساسیت نہ دکھائیں, چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر میدان میں کھڑے ہو کر حق کا دفاع نہ کریں, حق ادا نہیں ہوتا. امیر المومنین ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی عظمت جتنی زیادہ ہے ان کے حوالے سے ظلم اتنا زیادہ ہے, جتنی عظیم ہستی ظلم اتنا زیادہ. اس لیے ان ایام میں جو روایات ہمیں اہل البیت علیہ السلام کے منابع سے ملتی ہیں, ان احادیث پر آپ غور کریں, ان روایات پر آپ غور کریں, دیکھتے ہیں کہ علی تنہائیوں میں گریا کرتے ہیں اور گریا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدایا بہت ہو گیا, اب میں واپس آنا چاہ رہا ہوں, اس امت کے درمیان رہنا نہیں چاہ رہا, اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے. امیر المومنین کا درد دل ہے. امیر المومنین اس درد دل کے ساتھ روایات بتاتی ہیں کہ امیر المومنین رات کو سوئے, کچھ دیر بعد آنکھ کھلی, زاروں قطار رو رہے ہیں, بچے آئے, امام حسن بھی, امام حسین بھی, حضرت زینب بھی, حضرت ام کلثوم بھی سلام اللہ علیہم اجمعین, یہ ہستیاں آئیں, بابا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ رسول کریم تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں مجھ پر کتنا ظلم ہوا آپ کے جانے کے بعد, آپ کی اپنی زندگی میں. یعنی خود یہ اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے لیکن پھر بعض لوگ اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. کہ رسول کریم کے اپنے دور میں بھی وہ لوگ جن کے دلوں میں علی کے لیے بغض تھا کہیں نہ کہیں اس بغض کا اظہار کرتے تھے, اور رسول کریم علی کا دفاع کر کے فرماتے تھے کہ علی کی محبت دل میں رکھو گے تو جنت جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے. یہ اہل سنت کی اپنی روایات ہے, شیعہ روایات کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت نے یہاں تک بھی لکھا ہے اور یہ حدیث بھی ان کے ہاں موجود ہے کہ رسول کریم اصحاب کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا تمتنی حتی ارا علی, خدایا مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. روایت کیا بتاتی ہے, علی محبوب خدا بھی آئے اور محبوب رسول خدا بھی آئے. وہی محبوب رسول آج رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر خواب میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر ظلم بہت ہوا, اب دل بھر گیا ہے, واپس آنا چاہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی اس امت کو بد دعا دو. ذرا سوچئے, بد دعا دو. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا بارالہ انہوں نے مجھ جیسے امام کو قبول نہیں کیا اور ظلم کیا, بارالہ ان پر وہ مسلط کر دے جو بدترین ہو, مجھ جیسے بہترین کو یہ قبول نہ کر پائے, ان پر اس کو مسلط کر دے جو بدترین ہو. اب آپ دیکھیے علی کے بعد اس امت کے تنزل کا کیا حال ہے کہ آج دین جہاں پر کھڑا ہے, اسلام کے دعوے دار جہاں پر کھڑے ہیں, وہاں پر شرک بھی اسلام کے نام پر ہے, کفر بھی اسلام کے نام پر ہے, کافرانہ عقائد اور اعمال بھی اسلام کے نام پر ہیں. خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف تو ہے لیکن شراب کے نشے میں چور لوگ اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں. دین اور بے دینی, کفر اور اسلام سارا اس طرح سے مکس ہو چکا ہے کہ اب نہ حق حق رہا نہ باطل باطل رہا, باطل کے لبادے میں حق اور حق کے لبادے میں باطل مکس ہونے کے بعد اب سارے لوگ کہتے ہیں یہی اسلام ہے, یہی اسلام ہے جو بھی نظر آ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. اسلام کی تعلیمات آپ کی زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر پہلو پر محیط ہے. کوئی قدم ایسا نہیں ہے جو آپ اٹھانا چاہیں اور اسلام نے وہاں پر آپ کو حکم نہ دیا ہو. اس لیے جب ہم سے کہا جاتا ہے مسلمان ہو جاؤ تو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لوگوں ایمان والوں جب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو, مسلمان ہونا چاہتے ہو, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو نؤمن ببعض و نکفر ببعض, بعض کو ہم قبول کر لیں گے بعض کو نہیں. نہیں, اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پوری طرح سے داخل ہو جاؤ, یعنی تمہارا پورا وجود اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے. جب پورا وجود داخل ہو جائے تو پھر اب تمہاری مرضی کوئی نہیں ہوگی, جو مرضی ہوگی وہ اسلام کی ہوگی, تمہاری خواہش کوئی نہیں ہوگی, جو خواہش ہوگی وہ اسلام کی ہوگی, تمہارا ارادہ کوئی نہیں ہوگا, جو ہوگا وہ اسلام کا ارادہ ہوگا. اس لیے تمہاری زندگی کے نجی ترین مسئلے سے لے کر اجتماعی ترین مسئلے تک تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ رائے دو. رائے اسلام کی ہوگی, عمل تمہارا ہوگا. یہ فی السلم کافہ کا مطلب ہے. نبی کریم کے دور میں یہی ہوا. اگر آپ حدیث کرتاس کا جائزہ لیں, حدیث کرتاس کیا ہے, نؤمن ببعض و نکفر ببعض. میں اس کو زیادہ کھول نہیں سکتا چونکہ ٹائم کم ہے, اور اگر اس پر جاؤں تو باقی باتیں پھر ہو نہیں پائیں گی. حدیث کرتاس سے ہی تمام چیزوں کا آغاز ہوا جب کہا گیا کہ حسبنا اللہ, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. کتاب خدا کافی ہے کا کیا مطلب ہے, اب نبی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی زندگی میں اس چیز کو منطبق کر کے دیکھنے کی کوشش کریں, تلاش کرنے کی کوشش کریں. انحراف بڑا بھی انحراف ہے اور چھوٹا بھی انحراف ہے. نافرمانی بڑی ہو تب بھی نافرمانی ہے,
چھوٹی ہو تب بھی نافرمانی آئے، بغاوت بڑی ہو تب بھی نافرمانی اور بغاوت آئے، چھوٹی ہو تب بھی بغاوت اور نافرمانی آئے. بغاوت کا اطلاع دونوں پر ہوتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ 10 درجے ہو تو بغاوت نہیں ہے، 100 درجے ہو تو بغاوت ہے. نہیں، جب اور جہاں آپ نے کہا نہیں یہ میری خواہش میں اس طرح سے کروں گا، وہیں سے بغاوت شروع ہو گئی. اب چاہے وہ صفین کی بغاوت ہو، چاہے وہ جمل کی بغاوت ہو، چاہے وہ نہروان کی بغاوت ہو، چاہے وہ کرتاس، حدیث کرتاس کے معاملے میں خود خانہ نبی میں بغاوت ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا. بغاوت وہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور آج کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. جب کہا جائے دین کا حکم یہ ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا، طاغوت کو ایک لمحے کے لیے قبول نہ کرنا، یہ دین ہے. اور طاغوت کے مقابلے میں جب اللہ کا حکم آئے، اللہ کا نظام آئے، اللہ کی حکومت کا تذکرہ ہو، تو اللہ کی حکومت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تخت حکومت پر اللہ آ کر بیٹھ جائے جو کہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ تو نہیں ہے. اللہ نے اپنے مقرب بندوں کے ذریعے سے ہی اس حکومت کو چلانا ہے، لہذا ہمیں ان شرائط کو دیکھ کر پھر ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ اللہ نے جن بندوں کے ذریعے سے ہم تک یہ نظام پہنچایا ہے، اس نظام کو قبول کرنا یعنی اللہ کو قبول کرنا، اور اللہ کو قبول کرنا یعنی اس الہی نظام کو قبول کرنا. ذرا یہ ان جنگوں کا جائزہ لیں آپ، ان جنگوں کا جو نبی کریم کے بعد جو کچھ ہوا، ان 25 سالوں میں نہیں جاتا کہ ان 25 سالوں میں کیا ہوا، لیکن کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ پہلے خلیفہ کے دور میں جس نے بھی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی وہ کافر ٹھہرا؟ ایسا ہوا یعنی جس نے بھی بغاوت کی، حتیٰ جس نے کہا بھائی میں زکات نہیں دیتا، زکات کا منکر نہیں ہے، اس کو خبر ملی ہے کہ مدینہ میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے نبی کے بعد، اس لیے میں پہلے تحقیق کر لوں، پہچان جاؤں کہ حق کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا، تب تک میں زکات نہیں دیتا. لیکن اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. گردن اڑا دی جاتی ہے، اور یہ گردن اڑانا عین اسلام کہلاتا ہے. کس جرم میں؟ چند مویشیوں کی صورت میں جو زکات اس پر فرض تھا آپ کی نگاہ میں، اس زکات کے دینے سے انکار کر دیا. جس شخص نے خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خلیفہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کسی نہ کسی ایسے ہی الزام یا جرم کے تحت آپ اس کی گردن اڑا دیں، یہ عین اسلام ہے. تینوں ادوار میں اس طرح کے واقعات آپ کو بےتحاشا ملتے ہیں، اور تیسرے دور میں ان اسباب اور علل کی طرف میں نہیں جاتا کہ کیا ہوا، لیکن کون لوگ تھے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا؟ کافر تھے؟ کافر تو نہیں تھے. کس نے کہا کافر تھے؟ مشرک تھے؟ نہیں، مشرک بھی نہیں تھے. کیا کوئی اور نسل تھی، کہیں اور سے آئی تھی؟ نہیں، سارا مدینہ، سارے کا سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. مصر سے بھی لوگ آتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں، عراق سے لوگ جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں، یمن سے لوگ جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس ان اسباب اور علل کی طرف میں نہیں جاتا. آپ چاہے اس پر جتنے بھی فتوے لگانا چاہیں، الزامات لگانا چاہیں، اس کی توجیہات کرنا چاہیں کہ ابن سبا کی سازش تھی، فلان کی سازش تھی، وہ ساری تھیوریاں یا وہ جو چیزیں آپ نے گڑی ہیں وہ ایک طرف، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ صحابی رسول تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ لوگ صحابی تھے تو پھر ان کے خلاف زبان کیسے آپ کھول سکتے ہیں؟ اگر ان کے خلاف کھول سکتے ہیں تو پھر علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کے خلاف کیوں نہیں کھول سکتے؟ نیچرل سوال ہے نا، یہ کوئی ان نیچرل سوال تو نہیں ہے. اگر وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، تو پھر استثناء کیوں ہے کہ وہاں پر لب کھولنا جرم ہے اور یہاں پر لب کھولنا ثواب ہے؟ یہاں پر آپ ہر طرح کی الزام تراشی کریں کوئی بات نہیں، وہاں پر آپ اگر حقیقت بھی بیان کرنا چاہیں تو آپ گستاخ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا قرآن نے آپ کو دوہرے معیارات دیے ہیں؟ کیا قرآن کی آیات نے آپ کو دو تصورات دیے ہیں کہ جن کو آپ چاہتے ہیں وہاں پر تمام قوانین کا اطلاق ہوگا اور جن کو آپ نہیں چاہتے وہاں پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ قرآن نے تو ایسا کوئی دستور نہیں دیا, رسول کریم نے تو ایسا کوئی دستور نہیں دیا, تو پھر کیوں ایسا ہے؟ سوال بہت بڑا سوال. اور اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا سوال ہے, آپ دیکھیے 25 سال کے بعد امیر المؤمنین کی باری آتی ہے. امیر المؤمنین خلافت کی طرف قدم نہیں اٹھاتے بلکہ خلافت امیر المؤمنین کے دروازے پر آ کر ڈھیر ہو جاتی ہے. پوری امت کے سارے لوگ اکابر جمع ہو کر علی کے دروازے پر, گویا ایک بہت بڑا مجمع ہے جو کہتا ہے یا علی جتنی خرابیاں معاشرے میں ہو چکی ہیں ان خرابیوں کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, الا آپ کے, آپ ہی ہیں جو مشکل کشائی کر سکتے ہیں. پوری امت کا اجتماع ہو جاتا ہے, پوری امت کا. علی ادھر سے فرماتے ہیں مجھے تمہاری یہ خلافت نہیں چاہیے. وہی علی جو سقیفہ کے میدان میں کہتے ہیں خلافت میرا حق ہے, یہاں پر کہتے ہیں مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے. اس لیے کہ وہاں پر ان کو پتا ہے کہ اگر وہاں پر خلافت حقدار کو ملے تو پھر اس دور کی باری آئے گی ہی نہیں, چونکہ انحراف کو پہلے مرحلے پر ہی علی اپنی طاقت, اپنے علم, اپنی فراست, اپنی معرفت اور اپنی شناخت کے ذریعے سے پہلے ہی مرحلے پر روکیں گے. لیکن جب سارا پانی بہ جائے اس کے بعد بہے ہوئے پانی کو واپس لانا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اس لیے علی وہاں پر کہتے ہیں میرا حق ہے اور یہاں پر کہتے ہیں اب لے جاؤ جس کے کندھے پر ڈالنا چاہو ڈال دو, مجھے نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود جب پوری امت کٹی ہو جاتی ہے یا علی آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, یعنی اس وقت صحابی تھے یا نہیں تھے جن سے علی کی جنگیں ہوئیں اسی خلافت کی قبولیت کے بعد, کیا وہ لوگ بھی تھے یا نہیں تھے؟ حتیٰ اب تین جنگیں ہیں امیر المومنین کی, تین جنگیں ہیں. سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ جمل. جنگ جمل کے جو سرخیل ہیں, نام لیے بغیر میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ موضوعات ایسے ہیں جن پر بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے, کھولا جا سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ مکتب اہل البیت کا موقف شفاف طور پر جب سامنے رکھتے ہیں تو دنیا میں کوئی مائی کا لال دلیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. دلیل کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں ہو سکتا. ہاں ہتھوڑا لے کے, گن لے کے, بندوق لے کے, خودکش حملہ آور لے کر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دلیل کی دنیا میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جہاں پر دلیل ختم ہو جائے. اور علی کے مکتب میں تا قیام قیامت دلیل بھی ہے, عقل بھی ہے, علم بھی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا اسی اس پر, اسی صورتحال پر کہ علی ابن ابی طالب کے گھر کے دروازے پر اتنا بڑا ہجوم کیا, علی آپ قبول کر لیں. کون لوگ ہیں اس میں؟ وہی لوگ سب سے آگے آگے ہیں جنہوں نے جمل کی جنگ کا آغاز کیا ہے. خاتون کے علاوہ, خاتون کہیں اور تھی, خاتون کے علاوہ باقی سارے لوگ موجود ہیں. امیر المؤمنین خود نہج البلاغہ میں جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم کے بعد مجھ پر حجت ختم ہوئی, چونکہ مجھ پر حجت ختم ہوئی اس لیے میں نے مجبوراً خلافت کی باغیں اپنے ہاتھ میں لی, ورنہ میں کبھی بھی خلافت کے لیے میرے دل میں خواہش کوئی نہیں تھی. علی کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے, خلافت کو علی کی ضرورت ہے. علی وہ ہے جس کی ٹھوکر پر پوری دنیا ہے. یہ حکومتیں, یہ اقتدار, یہ طاقت, یہ جاہ و حشم علی کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ علی خود یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس پوری ریاست کی قیمت بکری کے ناک سے نکلنے والے اس پانی کے گندے قطرے سے بھی کم ہے. علی وہ ہے, علی وہ ہے جو اپنی پھٹی ہوئی جوتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے. جواب ملتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فرماتے ہیں تمہاری اتنی بڑی ریاست کی میری نگاہ میں اس جوتی جتنی بھی قیمت نہیں ہے. علی کی نگاہ میں کس چیز کی قیمت ہے؟ علی کی نگاہ میں اللہ کے نظام اور عدل کے نفاذ کی قیمت ہے. اللہ کی نگاہ, علی کی نگاہ میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کی قیمت ہے. علی کی نگاہ میں یتیم پروری کی قیمت ہے, ظلم کو روکنے کی قیمت ہے, ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی قیمت ہے, طاغوت کے منہ کو بند کرنے کی قیمت ہے, طاغوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی قیمت ہے. لیکن باقی چیزوں کی, اقتدار, جاہ و حشم, فوج, اختیار, پیسہ, اشرفی, خزانہ, پروٹوکول, ان کی علی کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شب شہادت سب کو پتا ہے کہ علی پر حملہ ہوگا. علی سے کہتے ہیں, مولا آپ اجازت دیں ہم آپ کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ تیار کر لیں. فرماتے ہیں نہیں, میں اکیلا ہی مسجد کی طرف جاؤں. اکیلے رہتے ہیں, اکیلے چلتے ہیں, اکیلے آتے ہیں, اکیلے جاتے ہیں. علی کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علی کو اگر ہے تو اس سے ہے کہ شام سے, ذرا غور کیجیے گا, علی کو سمجھیے علی کون ہے. شام سے جب خبر آتی ہے کہ ایک خاتون, اور وہ بھی مسلمان نہیں, عیسائی خاتون, مسیحی خاتون, نکلی کہیں جانے کے لیے, تو شام کے کچھ اوباش نوجوانوں نے اس خاتون کو روکا, اغوا نہیں کیا, زد و گوب نہیں کیا, اس کی عزت ناموس اور حرمت پر ہاتھ نہیں ڈالا. کیا کیا؟ اس کے پاؤں میں پازیب تھے. پازیب اس زمانے میں عربوں کے ہاں کلچر تھا, خواتین پازیب پہنتی تھیں. وہ پازیب اتار لیے. علی کو خبر پہنچی کہاں؟ مسجد کوفہ میں. علی مسجد میں آئے, لوگوں کو جمع کیا, ممبر پر چڑھے, فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے, اور اس خبر کے ملنے کے بعد میری یہ حالت ہے کہ اگر یہ خبر سن کر کوئی مسلمان ہارٹ اٹیک اور دل کی حرکت بند ہو کر مر جائے تو اس کو مرنا چاہیے, اس لیے کہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے علی کی ریاست میں. علی وہ ہے جس کو ذرہ برابر بھی جرم قبول نہیں آئے. علی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری ریاست میرے ہاتھ میں دے کر کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ سے گندم کا چھلکا تم نکال لو اور اس کو محروم کر دو, تو یہ ساری ریاست میری ٹھوکر پر ہے, میں یہ ظلم کبھی بھی نہیں کروں گا. علی وہ ہے, علی کو سمجھیے علی کون ہے. علی کی محبت یعنی ان قدروں کی محبت, علی کا عشق یعنی ان اقدار کا عشق, علی کی ولایت یعنی ان اقدار کا ہماری زندگیوں میں نافذ ہونا, علی کی ولایت اور حکومت کی قبولیت یعنی ہماری زندگی میں ظلم اور علی کو مبغوض چیزوں سے بغض اور علی کو محبوب چیزوں سے محبت ہماری زندگی میں حاکم ہو. یہ ہے علی کی ولایت, علی کی محبت اور علی کی امامت کا نتیجہ. سلام دیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے بر محمد والے. علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. علی کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی بڑا ذہن چاہیے, اتنا ہی بڑا دل چاہیے, کیونکہ علی کائنات میں اللہ کی عظیم ترین نشانی کا نام ہے. کائنات میں, کل عالم میں, اس علی کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور ذہن کا مطہر اور طاہر ہونا بھی ضروری ہے. اگر نجاست ہے تو علی اس نجس جگہ کبھی بھی نہیں آتے, سمجھ بھی نہیں آ سکتے. یہ ذہن میں رکھیے, سمجھ بھی نہیں آ سکتے. آپ ذرا دیکھیے, امیر المومنین کی بیعت ہوتی ہے اور امیر المومنین تخت خلافت, ہم عام مفہوم میں, چونکہ ہمارا ایک پورا عرصہ ماضی کا, بادشاہوں کے صحبت میں بادشاہوں کی تاریخ پڑھتے پڑھتے گزری ہے ہماری زندگی، تو اس لیے ہم جب نبی کریم کی گفتگو کرتے ہیں، علی کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی امامت کے آغاز اور ان کی شہادت کی گفتگو کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اصطلاحیں یوز کرتے ہیں جو بادشاہوں کے لیے یوز ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں تاج پوشی. تاج پوشی بادشاہوں کے یہاں ہوتی ہے بھائی، علی کے یہاں نہیں ہوتی ہے. تاج پوشی کہاں اور علی کہاں؟ علی کے یہاں ذمہ داری ہوتی ہے، تاج پوشی نہیں. علی کے یہاں تخت نہیں ہوتا، ممبر ہوتا ہے. علی ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، مسند رسول پر بیٹھے ہیں. بادشاہوں کے تخت ہوا کرتے ہیں اور انبیاء کے ممبر ہوا کرتے ہیں، محراب ہوا کرتا ہے. اس لیے علی پوری تاریخ کی تمام اچھائیوں اور تمام آسمانی نمائندوں کی جگہ کھڑے ہیں، اور وہ جگہ یا محراب ہے یا ممبر. لہذا جب امیر المؤمنین کو خلافت ملتی ہے اور آپ کے ہاتھوں لوگ جو درجو آ کر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو علی کی روش دیکھیں. علی کیا کرتے ہیں؟ اب آگے اتنی بڑی ریاست ہے، اس ریاست میں آپ نے ظاہر ہے مختلف لوگ چننے ہیں، مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں. جو آتا ہے، جو بڑے کردار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، عام عوام کی نہیں، ان کو یہ توقع ہے کہ علی سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا. امیر المومنین پہلا جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں علی ہوں، یاد رکھو میں علی ہوں، میں نے وہ کام کرنا ہے جو خدا اور رسول کے مطابق ہے. اگر خدا اور رسول کے مطابق نہ کرنا ہوتا تو پھر علی کو دوسرے خلیفہ کے بعد اس قیادت اور خلافت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا اور قبول کر لینا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر بھی علی نے شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھی کہ علی علی ہے، علی اگر خلافت کی باغیں سنبھال لے تو علی یا اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، یا رسول کی سیرت کے مطابق، یا اپنی رائے کے مطابق. علی کے لیے پوری دنیا میں یا خدا حجت ہے یا رسول، اس کے علاوہ کسی کو علی نہیں مانتا. علی کا علم ہے، علی کی فراست ہے، علی کا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں میں علی ہوں. یاد رکھو جس طرح سے بیت المال، جس طرح سے اسلامی ریاست کی دولت کی بندربان اور لوگوں کے گھروں میں یہ دولتیں گئی ہیں، میں وہاں تک جاؤں گا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے مہر کے طور پر بیت المال سے اٹھائی ہوئی رقم استعمال کی ہو تو میں وہ مہر کی رقم بھی واپس لے لوں گا. اور آپ تصور کر سکتے ہیں علی کی قاطعیت، علی کی حق پرستی، اور حق اور باطل کے معاملے میں علی کی زندگی کی سختی کتنی زیادہ ہے. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ علی کے ساتھ تو گزارا مشکل ہے. پہلے بھی اسی لیے بہت سارے لوگ علی سے بھاگتے تھے کہ علی کے ساتھ چلیں گے تو پھر بالکل تیر کی طرح سے سیدھا چلنا پڑے گا، چونکہ علی کئی رستوں پر نہیں چلتے، ایک ہی رستہ ہے علی کا. اور یہ شیعوں کے لیے بھی ہے اور غیر شیعوں کے لیے بھی. یہ یاد رکھیں، کوئی شیعہ یہ کہے کہ میں علی کا ہوں اور پھر طاغوت کے ساتھ چلے، علی کا ساتھی بنے اور پھر ظالموں کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ چلے اور فاسد اور فاسقوں کے ساتھ ہو، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اگر کسی فاسق ظالم جابر طاغوتی طاقت کے لیے علی کے محب کے دل میں محبت اور ہمدردی پیدا ہو، میلان پیدا ہو، تو پھر وہ علی کا رہ ہی نہیں سکتا. علی کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلیئر کٹ میں علی کا ہوں. جو علی کے مقابلے میں آیا باطل ہے، لیکن اس کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہے. اس بات کو ہمیں اس حقیقت سے الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم معاشرے میں اس طرح کی غلطیاں دیکھتے ہیں کہ علی کا فلان دشمن ہے، اب اس کی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایسی زبان استعمال کرو کہ ماں بہن ایک ہو جائے. نہیں بھائی، علی اس بات کی اجازت نہیں دیتے، علی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. آپ گالی نہ دیں، آپ توہین نہ کریں لیکن اس لائن پر جو علی نے کھینچی ہے اس طرح سے کھڑے ہو کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، بات ختم ہو گئی. اب جو بھی علی کے مقابلے میں آیا چاہے زمزم سے نہا کر آ جائے وہ باطل تھا ہے اور رہے گا.
بات ختم ہو گئی.
اب ذرا اپنے آپ کو اس جگہ علی کے ارد گرد بیعت کے لیے آنے والوں کی جگہ رکھ کر آپ سوچیں. ہمیں اس طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ جو ہماری عزاداری ہے، رسم ہے یا واقعی علی کی اتباع، علی سے اٹیچمنٹ، علی کے ہاتھوں میں بیعت. یہ جو آپ آج آئے ہیں یہ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں یا علی سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس مجلس میں آپ اس لیے آئے ہیں کہ یا علی میری زندگی کا آخری لمحہ بھی آپ کے حکم پر قربان آئے. اگر یہی ارادہ لے کر آئے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، رکنا بھی عبادت ہے. لیکن اگر چسکے لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ چسکا عبادت نہیں ہے، تفریح ہے کہ چلو تھوڑا سا ہم عزاداری کر لیں، تو یہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جس میں علی کی رضا میری رضا بنے، علی کا ہدف میری زندگی کا ہدف بنے، علی کا حکم میرے لیے سرلوحیِ کلام اور سرلوحیِ عمل بنے. یعنی میرا عمل علی کے حکم کے ارد گرد ہی ہو، وہاں سے باہر نہ جا پائے. آپ ذرا دیکھیے جن لوگوں نے آ کر بیعت کی، بیعت سب نے کی، اب سب کو توقعات ہیں کہ علی کچھ نہ کچھ دیں گے. علی کوفہ کی حکومت ایک ایسے بندے کو دیتے ہیں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، فلان حکومت فلان جگہ کی گورنری، فلان جگہ کی گورنری، فلان جگہ کی گورنری عہدے ہیں، دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ انتہائی صالح اور باکردار ہیں. صالح اور باکردار، مسئولیت اور ذمہ داریاں تقسیم کرنا لوگوں کے قد کاٹ کو دیکھ کر نہیں، صلاحیتوں کو دیکھ کر ہے، لوگوں کے ایمان کو دیکھ کر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صبح سے شام تک اپنے ہاریوں کا خون چوسنے والے جاگیردار کو بیت المال اور خزانے کا منصب دے دیں اور کہیں یہ اسلامی ریاست کا خزانہ دار ہے. نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ علی کا دین نہیں ہے. جیسے کہ آج ہوتا ہے یا تب ہوتا تھا، پوری تاریخ ان مثالوں سے بری ہے. اب جب لوگ آتے ہیں بیعت کے لیے آتے ہیں اور ان کو توقعات ہیں، میں نام لیے بغیر عرض کروں گا چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں اس کو مختصر کروں. علی کے مقابلے میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے ماضی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جن کو امیر المومنین خود فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تم تو سیف الاسلام تھے، تمہیں تو اسلام کی تلوار کہا جاتا تھا، آج وہی اسلام کی تلوار اسلام کے خلاف نکل آئی. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے عہدہ نہیں دیا، اس لیے کہ علی نے ان کا منہ بند نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ ہمارے پاس جمع ہے اگر علی رہے تو پھر یہ ہمیں واپس دینے پڑیں گے. چونکہ علی نے پہلے دن اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کے مہر میں بھی رقم دی ہو اور بیت المال سے متعلق ہو، میں وہ رقم واپس لے لوں گا. علی وہ ہے، اس لیے علی کے مقابلے میں جتھا بندی شروع ہو گئی. کن کی ہوئی؟ انہی کی جنہوں نے آ کر بیعت کی اس لالچ میں کہ علی بھی باقیوں کی طرح سے ہمارے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے. اب جب لشکر تیار ہوتا ہے، یہ جمل کی بات ہے، بعد میں صفین اس کے علاوہ ہے، نہروان اس کے علاوہ ہے، اگر ان تمام موضوعات پر گفتگو شروع کی جائے تو میرا خیال ہے ایک اشرہ کم ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ علی کے مقابلے میں لوگ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، قرآن کے منکر نہیں تھے، رسول اللہ کی رسالت کے منکر نہیں تھے، انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا، لیکن علی کی حق پرستی اور حق کے رستے پر چلنے کا انکار کر کے ان کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں قبول کر لیتے ہیں لیکن عام دنیاوی زندگی میں ہمیں اجازت ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا زندگی بسر کریں. ہم آزاد ہو، چاہے کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالیں، چاہے کسی کا حق مار لیں، چاہے اسلامی ریاست کے خزانے پر ہاتھ صاف کر لیں، بیت المال پر ہاتھ صاف کر لیں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اگر منصب پر ہے تو اس منصب کا غلط استعمال کریں، ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، بس یہ اتنی ہی آزادی چاہیے۔ ہم اللہ کو بھی قبول کریں گے، رسول کو بھی قبول کریں گے، قرآن کو بھی قبول کریں گے، علی کو بھی قبول کریں گے۔ ذرا سوچیے، ذرا سوچیے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ علی کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں ظاہر ہے ہزاروں کا لشکر بنا نا، ہزاروں کا لشکر کیوں بنا؟ سرپرستی ایک خاتون نے کی، کیوں کی؟ رسول کریم نے کہا گھر میں بیٹھو، خاتون باہر نکل آئی۔ یہ اللہ کے حکم کی اتباع ہے یا مخالفت؟ ہم یہی کہتے ہیں مخالفت ہے، جہاں مخالفت ہے وہاں پر انسان مجرم ہے، جہاں مخالفت کرے وہاں پر وہ گناہگار ہے، جہاں پر اللہ کے حدود کو پامال کرے وہاں پر وہ اسلامی شریعت کے احکام کے دائرے کو توڑنے کا مرتکب ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ دین ہے، دین کے احکام اس حوالے سے بڑے ہی سخت ہیں۔ جب یہ لوگ اس طرح سے نکلتے ہیں تو اب ان کی جیسے آج کل ہوتی ہے، آج کل چلنا ہے نا کہ بھائی امریکہ نے فنڈنگ کی، فلان نے فنڈنگ کی، حکومت ختم ہو گئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، تو ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے مدد ہوتی ہے۔ یہاں پر کس نے فنڈنگ کی؟ اگر 10,000-20,000 کا لشکر تیار ہوا تو کیا وہ لشکر اپنا سازو سامان، اپنی تلواریں، اپنے گھوڑے، اپنی خوراک، اپنا راشن، اپنا بستر، سب کچھ لے کر خود آیا؟ نہیں بھائی، فنڈنگ ہوئی کہاں سے؟ ہوئی ان گورنروں کی طرف سے جو سابقہ دور میں پیسے جمع کر چکے تھے۔ اب ان کی مشکل یہی تھی کہ اگر وہ فنڈنگ نہ کرے تو خود لپیٹ میں آ جائیں گے، یہ تاریخ ہے، ورنہ اتنا بڑا لشکر خود کیسے نکلے گا؟ بھائی آپ سے اگر کہا جائے کہ ایک دن صرف روزمرہ ان ایام میں، صرف ایک دن آپ نے ریگل چوک تک مظاہرہ کرتے ہوئے جانا ہے اور اس کے لیے آپ کو پرچم بھی چاہیے، گاڑیاں بھی چاہیے، لاؤڈ سپیکر بھی چاہیے، کنونس وغیرہ بھی چاہیے، وہاں پر کچھ نہ کچھ کھانا پانی اور اس طرح کا اہتمام بھی چاہیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کون اس کو آرگنائز کر رہا ہے اور کون اس پہ چندہ دے رہا ہے۔ چندے کے بغیر، آرگنائز کرنے کے بغیر آپ یہاں سے ریگل چوک نہیں جاتے۔ وہاں پر ایک پورا لشکر اسلامی ریاست کے خلاف اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور کئی مہینے کا سفر کرتا ہے، بصرہ تک جاتا ہے اور بصرہ تک کے لوگوں کو علی کے خلاف میدان میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بار بار لوگ سمجھاتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں کے کتے آپ پر بھونک رہے ہیں، لیکن کچھ اور لوگ آتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ مقام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، کسی نے آپ کو غلط خبر دیا۔ میری ایک مولانا سے بات ہوئی، کہنے لگے ہاں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں، چونکہ وہ خاتون زندگی کے آخری لمحے تک روتی رہیں اور پشیمان تھیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، اس حد تک ہم بھی قبول کر لیتے ہیں پشیمان تھی، تو پھر مان لو کہ غلط تھی، پھر مان لو غلطی ہوتی ہے تو پشیمانی ہوتی ہے، اجتہاد پر پشیمانی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں، چونکہ اجتہاد جو ہے ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اسلام کے دو احکام کی شکل ہو اور انسان ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے حوالے سے اپنی عقل کو یوز کر کے کسی ایک کا انتخاب کرے اور اس کے پیچھے اسلام کی بنیادیں ہوں، احکام ہوں، قوانین ہوں، اصول ہوں، جہاں پر خود نص موجود ہو، جہاں خود قرآن موجود ہو، جہاں خود حدیث موجود ہو، جہاں پر خود خلیفۃ المسلمین کھڑے ہوں، وہاں پر کیا اجتہاد ہے؟ یہ کون سا اجتہاد ہے؟ یہ اجتہاد نہیں ہے، بغاوت ہے، بغاوت۔ اور جب بغاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد جب شکست ہوتی ہے تو پشیمانی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ جہاں پر اجتہاد ہوتا ہے وہاں پر تو پشیمانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اجتہاد جہاں پر ہے وہاں پر انسان کہتا ہے چلو میں نے غلطی بھی کی تو اللہ کی راہ میں کی نا، تو مجھے جنت تو ملے گی، ایک اجر تو ملے گا۔ تو جہاں پر آپ اجتہادی خطا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو جنت تو، جنت کی ٹکٹ تو مل گئی، تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں اور آپ یہ اعتراف کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ساری عمر روتی رہی اور پشیمان رہی؟ خود یہ پشیمانی اور رونا بتاتا ہے کہ مشکل کہاں پر آئے۔ یہ جو اس طرح کے گروہ کھڑے ہوئے علی کے مقابلے میں، علی پر کتنا سخت ہے کہ وہ تلوار جو ہمیشہ کافروں اور مشرکین کی گردنوں پر چلی ہے، آج وہ کلمہ گو مسلمانوں کی گردن پر چلے، کتنا سخت ہے۔ علی زندگی کے آخری لمحے تک ہر جنگ میں جہاں جہاں موقع ملا وہاں علی کی سیرت دیکھیے، اللہ کے عدل کی تصویر بن کر انسانی معاشرے کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے عدل کی تصویر بن کر، سراپا عدل، چاہے جمل ہے چاہے سفین۔ سفین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ باغی گروہ کیسا ہوگا؟ وہ مسلمانوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، اور ایسی صورت میں وہ تمہارا قتل عام کر دیں گے اور تمہاری گردن وہ اتاریں گے۔ اور جب یہ واقعہ ہو گیا صفین میں، تو ان صاحب نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک غلغلہ مچ گیا، طوفان مچ گیا، کہ بھئی رسول اللہ کی یہ حدیث تو ہم سب کو یاد ہے کہ عمار یاسر کا قتل باغی گروہ کرے گا، تو آج عمار یاسر میرے ہاتھوں ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم باغی ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں، فکری سطح کے حوالے سے، شناخت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے کتنا پست معاشرہ تھا کہ اس عمل سے پہلے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، اس لیے اسلام کہتا ہے شعور حاصل کرو، اس لیے اسلام کہتا ہے پہلے سوچو، عقل استعمال کرو، عقل کے دروازے بند نہ کرنا۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر شور شرابہ اٹھتا ہے کہ ہم نے تو عمار یاسر کو قتل کر دیا، اس کا مطلب ہے ہم باغی ہیں۔ تو ایک صاحب، آج کے میڈیا آرگنائزر، آج کے میڈیا آرگنائزر کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی آپ فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے۔ باہر جا کر کہتے ہیں، لوگوں ذرا بتاؤ عمار یاسر کو ہماری تلواروں کے مقابلے میں کس نے لا پھینکا؟ جواب ملتا ہے علی نے۔ کہا اب بتاؤ علی قاتل ہے یا ہم قاتل ہیں؟ یہ ہے حقائق کو ٹوسٹ کر کے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو حق سے اٹھا کر باطل کی طرف مرکوز کرنا۔ آج یہی کچھ ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور عام سادہ لوگ جن میں فکر کی گہرائی نہیں ہے، سوچ کی گہرائی نہیں ہے، انہی ہتھیاروں کی زد میں آ کر حق کو پامال کرتے ہیں، فقیہ کی حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، امریکہ کی حکومت کو سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ عجیب نہیں ہے؟ عجیب نہیں ہے؟ طول تاریخ میں، طول تاریخ میں علوی حکومت کے اس اعلیٰ ترین چہرے کو جو آج پوری دنیا کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ اگر علی ہوتے تو سوچو کیا ہوتا۔ اور آج کے بعض لوگ اسی میڈیا کمپین کے ذریعے سے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اس حق اور حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈال کر لوگوں کو علی کے دشمنوں کا غلام علی کے نام پر بناتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا۔ اب جب یہاں سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں تم نے نہیں قتل کیا، انہوں نے قتل کروایا، اس لیے باغی وہ ہے، لوگ پھر فوراً مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہاں بات تو صحیح ہے، کیوں مطمئن ہوئے؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے، اس لیے کہ سوچ نہیں ہے، اس لیے کہ تدبر نہیں ہے، اس لیے کہ گہرائی نہیں ہے۔ اور جب یہ خبر امیر المومنین تک پہنچتی ہے تو امیر المومنین کی مظلومیت دیکھیں، مظلومیت دیکھیں۔ امیر کائنات، امیر عالم رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو پھر حمزہ سید الشہداء کا قاتل قریش کے مشرکین نہیں، خود نبی کریم ہے۔ اس لیے حمزہ سید الشہداء کو کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ معاویہ کی ماں ہے، یہی ہے نا تاریخ۔ تو اس وقت کافر تھی، جو بھی تھی، معاویہ کی ماں نے مروایا، اور اس حبشی غلام کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر آپ کا چلے کلیجا نکال کر چبا کر دنیا کو بتایا کہ ہم یہ ہیں۔ آج اسی طرح سے چیزوں کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بھئی یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، ہاں اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں تاریخ ہمیشہ تکرار ہوتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس مرحلے پر ہم تاریخ کے کون سے کرداروں کی جگہ کھڑے ہیں. آج اگر امام زمان کا ظہور ہو جائے، آج ابھی ایک پروگرام سے میں ہو کے آ رہا ہوں، بڑا اچھا رہا، ایک ٹاپک ایسے ہی چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کی علامات کیا ہیں. سارے اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، میں نے وہاں پر ایک بات کی، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو تاریخ آگے جیسے جیسے بڑھتی ہے شعور انسانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً مسلکی دیواریں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، حتی ادیان کی دیواریں بھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں، حق غالب آ جاتا ہے، اور مہدی آخر الزمان کی قیام کے ظہور اور قیام کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مسلکی ادیان کی دیواریں چھوٹی پڑ جائے اور اللہ کے دین کا غلبہ تمام عالم پر ہو، تمام عالم پر. اور اس کی مثال کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کہ آج ہم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مالکی شافعی حنبلی حنفی مختلف معاملات میں ایک دوسرے سے دست گریباں، ایک دوسرے کی مخالفت، بعض چیزوں میں اشتراک، بعض چیزوں میں اختلاف، یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن جب مہدی آخر الزمان کے آمد کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ایک ایسا منظر ہے جس میں اللہ کا وہ ذخیرہ جس کو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، اس عیسیٰ مسیح کو اللہ اتارے گا، اور وہ جب اتریں گے تو آ کر پوری دنیا میں موجود مسیحیت کو کہیں گے میں تمہارا مسیح ہوں، سب قبول کریں گے. جب سب قبول کر لیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ کھڑے ہوں گے کہیں گے میرا ساتھ دو گے، ہاں ساتھ دیں گے، تو پھر یاد رکھو علی کا بیٹا مہدی میرا امام ہے. کون؟ حضرت عیسیٰ مسیح. کس کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے؟ علی کے گیارہویں بیٹے مہدی آخر الزمان کا. اب شیعہ سنی ختم، عیسائی مسلمان ختم، ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل، ایک طرف قرآن کے پیروکار اور دوسری طرف شرک کے پیروکار. چاہے اس شرک کے پیروکاروں میں امامہ ہو، چادر ہو، ٹوپی ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا. آج کی دنیا کے بہت سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہود، ہنود، مسیحیت اور نام نہاد مسلمان بھائی بن کر رہ رہے ہیں، تو تب بھی یہی مسلمان مہدی آخر الزمان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، یہی مسلمان ہوں گے. اور سامنے وہ لوگ جن کے دلوں میں اہل البیت کا عشق ہے، علی کا عشق ہے، علی کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حد جتنا ہم ٹائم آگے گزارتے چلے جائیں گے ہمارے شعور میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہی شعور میں اضافہ ہمیں حق کی طرف لے کر جائے گا. چھوٹی چھوٹی دیواروں کو ہم خود ڈھاتے چلے جائیں گے. لہذا تاریخ کو پڑھیے، تاریخ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، تاریخ تاریخ ہے. تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کرداروں کی جگہ ہم کہاں اور کیسے لے سکتے ہیں، اور اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. معیار بس صرف ایک ہی، اور وہ ہے کہ علی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. علی کا دامن، علی کے دامن کو پکڑو تمام مسائل حل ہیں. علی کے دامن سے اگر آپ کا ہاتھ چھوٹتا ہے تو سمجھ لیں گمراہی اور انحراف کا پہلا دروازہ کھل گیا، اب آپ کو واپس کوئی نہیں لا سکتا جب تک آپ خود علی سے واپس آ کر مل نہ لیں. صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد. اکیس کی شب ہے، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ذرا سوچئے کہ اہل البیت کے گھر میں اس وقت کیا سنت ہے. یہ رات بڑی عجیب رات ہے، بہت ہی عجیب رات ہے، چونکہ سحر سے پہلے پہلے علی دنیا سے اٹھ چکے ہیں.
سحر کے وقت سے پہلے پہلے علی دنیا سے اٹھ گئے ہیں. یہ جو دو راتیں گزری ہیں یہ اہل البیت کے حوالے سے بھی اور کوفہ کے حوالے سے بھی بڑی عجیب رات ہے. آج علی کے گھر میں کہرام ہے, خود کوفہ کے اندر ایک کہرام برپا ہے. کوفہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی علی موجود ہیں اس لیے کل ہم علی کا دیدار کریں گے, لیکن علی کی زندگی کے آخری لمحات, ان آخری لمحات میں علی جو وصیت کرتے ہیں وہ وصیت اہل سنت نے بھی نقل کی ہے, تشیع کے ہاں بھی موجود ہے, عجیب ہے. اللہ اللہ بالایتام, میرے بچوں یتیموں کا خیال رکھو, تمہیں خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ یتیموں کا خیال رکھو. اللہ اللہ بالصلاۃ, نماز کا خیال رکھو, نماز میں کوتاہی نہ کرو. اللہ اللہ بالزکات, زکات کا خیال رکھو, زکات میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. اللہ اللہ بالقرآن, قرآن کا خیال رکھو, قرآن پڑھنے میں کمی نہ کرنا, قرآن تمہاری حیات اور تمہاری روح کا نام ہے. اللہ اللہ ببیت اللہ یا بالحج, حج کا خیال رکھو, اس میں کوتاہی نہ کرنا, اس لیے کہ جس دن کعبہ ویران ہوا تم پر عذاب نازل ہوگا, تم کہیں کہ نہ رہو گے. اس آخری لمحے میں جب ایک انسان درد کی اس شدید ترین کیفیت سے گزر رہا ہے, اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات آفاقی ہیں اور تمام عالم کے لیے پیغام. عجیب ہے میرے بچوں, اگر میں بچ گیا تو ابن ملجم جانے میں جانوں, لیکن اگر میں نہ بچا تو پھر ایک ہی وار کرنا, اس سے زیادہ نہ کرنا, اس لیے کہ زیادہ کرو گے تو یہ عدل نہیں آئے. یہ علی ہے, یہ علی ہے. بچے رو رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں. ذرا پیچھے جائیے, عجیب ہے, عجیب ہے کہ روایات کہتی ہیں امیر المومنین جب مسجد میں گئے تو مسجد کے ماذنے پر چڑھے, اذان کا وقت آیا ماذنے پر چڑھے, اذان جب دینے لگے تو مشرق و مغرب کی طرف ایک دفعہ دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا, اور اس کے بعد پھر مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف دیکھ کر ایک جملہ فرمایا, فرمایا کہ اے صباح یاد رکھ, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو آیا ہو اور علی کو سوتا ہوا پایا ہو. اے فجر کے وقت, اے سحر کے وقت یاد رکھ, علی کبھی تیری آمد سے آمد کے بعد نہیں اٹھا, جب بھی تو آیا تو نے علی کو بیدار پایا ہے, لیکن یاد رکھ آج علی آخری دفعہ تیرے پاس آئے, آج علی کی زندگی کی آخری رات. اور جب علی محراب میں کھڑے ہیں اور وار ہوتا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے فزتو برب الکعبہ, تو اس وقت ایک آواز اٹھتی ہے پورے عالم میں, پورے عالم میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج اللہ کے دین کی بنیادیں اکھڑ گئی, آج اللہ کی مخلوق یتیم ہو گئی, نبی کا بھائی قتل ہو گیا اور نبی کے بچے یتیم ہو گئے. یہ آواز جب اٹھتی ہے تو پورا کوفہ اس وقت غم کا سمندر بن جاتا ہے اور ایک کہرام برپا ہو جاتا ہے. سحر کا وقت ہے, فجر کا وقت ہے, لیکن بچے اٹھے ہوئے ہیں, خواتین اٹھی ہوئی ہیں, مرد اٹھے ہوئے ہیں, سب کا رخ مسجد کی طرف ہے اور سب ماتم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. پورا کوفہ اس وقت وہ منظر پیش کر رہا ہے جو منظر تب واقع ہوا تھا جب نبی دنیا سے اٹھ گئے تھے. جب نبی دنیا سے اٹھے تو مدینہ میں جو کہرام تھا آج علی کی شہادت پر وہی کہرام برپا ہو چکا ہے. اس کیفیت میں جب مدینہ میں کوفہ میں اس طرح کا کہرام برپا ہے, اس کہرام کی کیفیت میں علی کو لایا جاتا ہے گھر, اور پھر گھر میں پہنچنے کے بعد علی بچوں کو دیکھ کر یہ نصیحتیں فرماتے ہیں, یہ وصیتیں فرماتے ہیں. جب طبیب آیا, طبیب نے امام حسن مشتبہ طبیب کو لے کر آئے اور طبیب نے اپنا علاج شروع کیا, کچھ دیر بعد کہا کہ یا علی, عجیب ہے جب وہ زخم
باندھنے کے لیے کپڑا استعمال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ کپڑا زرد رنگ کا تھا، لیکن علی کے جسم سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ اب علی کے چہرے کی رنگت اور کپڑے کی زردی میں فرق باقی نہیں رہا تھا۔ اس کیفیت میں حکیم نے جب علی کے بچوں کو، امام حسن کو، امام حسین کو مخاطب کیا تو پھر یہاں پر چھپانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ خود علی کو مخاطب کر کے کہا، یا علی یہ جو تلوار ہے اس کا زہر آپ کے دماغ تک اتر چکا ہے، اب آپ کا بچنا محال ہے، آپ وصیت فرمائیے۔ جیسے یہ جملہ سنا گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اس کوہرام کی کیفیت میں اب یہ جو ڈیڑھ دن دو دن کا عرصہ گزرا ہے، تقریباً 45 گھنٹے، اس 45 گھنٹے میں دوست بھی آ رہا ہے اور دشمن بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسی کیفیت ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ کوفہ کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب پتا چلا کہ حکیم نے علی سے کہا ہے علی دودھ پیجئے، تو یہ یتیم بچے دودھ کے کٹورے لیے علی کے دروازے پر کھڑے ہیں، مولا آج تک ہمیشہ آپ لقمے بنا بنا کر ہمیں کھلاتے تھے، آج ہم دودھ لے کر آئے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ایک گھونٹ دودھ کا پی لیجئے۔ اس کیفیت میں رات گزرتی ہے، وہ یتیم بچے گھر کے دروازے سے ہٹتے نہیں آئے، ہٹتے نہیں آئے۔ اصحاب آتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی، کیوں؟ علی کو تنہائی چاہیے، علی کو تنہائی چاہیے۔ دو اصحاب کا نام ملتا ہے، ایک حجر ابن ادئی اور دوسرا سعسع ابن سوہان۔ یہ وہ افراد ہیں جو باقی سب لوگ مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں دروازے پر اور ہٹتے نہیں ہیں کہ جب کبھی موقع ملے ہم علی کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ جب سعسع آتے ہیں علی سے ہم کلام ہوتے ہیں، حجر آتے ہیں علی سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو علی کی معنویت اور علی کے کلام کو سن کر ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ علی کتنا عظیم ہے جو اس وقت موت کی دہلیز پر ہے لیکن اس کی باتیں الہی ہیں، وحیانی ہیں۔ بشر کی اس کو فکر ہے، آخرت کی اس کو فکر ہے، انسانوں کی عاقبت کی اس کو فکر ہے۔ اب یہاں پر ایک عجیب منظر ہے کہ علی وصیت جب کرتے ہیں، وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بچوں میرا تابوت بنانا، اس تابوت میں مجھے لٹانا، یہ تابوت گھر کے صحن میں رکھنا، اور پچھلا حصہ تم اٹھانا، اگلا حصہ نہ اٹھانا، اگلا حصہ فرشتے خود اٹھائیں گے، اور پھر چل پڑو جس طرف اگلا حصہ چل پڑے۔ لیکن عجیب ہے، عجیب ہے اور سوچنے کا مقام ہے، ایک مدینہ تھا جہاں پر رات کی تاریکی میں ایک جنازہ اٹھا اور اس جنازے کو کندھا دینے والے 4 سے 6 بندے تھے، اور آج ایک جنازہ کوفہ سے اٹھ رہا ہے جس کو کندھا دینے والے 4 سے 6 بندے ہیں۔ نہ فاطمہ کا جنازہ دن کی روشنی میں ہوتا ہے اور نہ علی کا جنازہ دن کی روشنی میں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ علی والوں کو یہ خوف ہے کہ اگر علی کے مدفن اور قبر کا پتہ چل جائے تو علی کا کینہ رکھنے والے دشمن اتنے خبیث ہیں کہ علی کے قبر کی بھی بے حرمتی کرنے سے وہ رکیں گے نہیں۔ اس لیے سحر کے موقع سے پہلے پہلے امام حسن دو کام کرتے ہیں، ایک یہ کہ ایک تابوت آپ کے لیے بناتے ہیں، اور دوسرا تابوت بنا کر کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ احساس ہو کہ علی کو مدینہ لے جایا جا رہا ہے دفن کرنے کے لیے۔ یہاں پر جب مدینہ کوفہ میں جب یہ جنازہ اٹھتا ہے تو یہ 4 سے 6 افراد ہیں، سعسع ہیں، حجر ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ادھر سے حضرت عباس ہیں، ادھر سے محمد ابن حنفیہ ہیں، یہی 4-6 بندے۔ جب یہ لوگ جنازہ لے کر پچھلے حصے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو جنازے کا اگلا حصہ لے کر فرشتے آگے آگے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جہاں اللہ نے آدم اور نوح کے درمیان ایک قبر علی ابن ابی طالب کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جاتے ہیں رات کی اس تاریکی میں، اس تابوت میں سے علی کو نکال کر اس قبر میں دفناتے ہیں، لیکن عجیب ہے جب یہ حضرات واپس کوفہ آ رہے ہیں، دروازے یہ کوفہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھا نابینا چیخ رہا ہے اور روتے ہوئے فریاد کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ بھوکے اور پیاسے کو کچھ کھلا سکے؟ امام حسن اس کے کنارے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بابا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. کہتے ہیں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں کرتا؟ جواب ملتا ہے ہاں، ایک شخص رات کی تاریکی میں آیا کرتا تھا اور روز مجھے افطار میں بھی اور سحری میں بھی کھانا کھلایا کرتا تھا، لقمے بنا بنا کر میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا. کئی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا تمہاری ہی طرح کا ایک فقیر ہوں اور ایک مسکین ہوں، لیکن آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آیا اور میں بھوکا ہوں. جیسے یہ سنا حسن ابن علی کھڑے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے. وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے. جیسے ہی یہ سنا سر پتھر سے مارا اور وہیں پر جان جان آفری کے سبت کر دی. آج کی رات ماتم کی رات ہے، تابوت علی کو اٹھانے کی رات ہے. وا علیہ وا علیہ کہہ کر سر و سینے پر ماتم کرنے کی رات ہے، اور علی کے بچوں سے زینب و ام کلثوم سے اپنی عقیدت اور ان کی عظام شریک ہونے کی رات ہے. اٹھئے ماتم کرتے ہیں سب مل کر، وا علیہ وا علیہ وا علیہ.